جس میں کچھ حکم دیا جا رہا ہے، یہ فعل امر ہے. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، نمبر ایک، مانو اللہ پر اور اس کے رسول کو، اور نمبر دو کیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو ان سب میں سے جس میں کہ تمہیں خلافت عطا کی گئی ہے. اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیے ان دونوں الفاظ کو. ایمان پر میں اس وقت تفصیل سے بات نہیں کروں گا. ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا یقین. چونکہ یہاں اصل گفتگو ہو رہی ہے اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، لہذا یہاں یہ ایمان قانونی نہیں، ایمان حقیقی مراد ہے. ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے. جیسے کہ میں نے سورہ نساء کی ایک آیت آپ کو بارہا سنائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والنور والکتاب الذی نزل علی عبدہ رسولہ والکتاب الذی نزل انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول. تو وہ انداز ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی ایمان کا حق ادا کرو. وہ ایمان جس کا کہ پوری تفصیل سے اب ذکر پڑ چکے سورہ تغابن میں، وہ ایمان جس کے کہ وہ ثمرات ہیں، وہ اس کے مضمرات ہیں، وہ اس کے منطقی نتائج ہیں، اس کو ذہن میں لے آئیے، ورنہ تو پھر پوری سورہ تغابن مجھے یہاں بیان کرنی پڑے گی. دوسری چیز انفاق، اس کی میں لغوی بحث سورہ منافقون کے ضمن میں کر چکا ہوں. انفاق کے کیا معنی؟ خرچ کر دینا، لگا دینا، کھپا دینا. لیکن اس کو نوٹ کیجئے، بدقسمتی سے ہمارے ذہن میں جب بھی خرچ کرنے کا لفظ آتا تو پیسے کا آتا ہے، پیسے کا خرچ کر دینا. عربی میں میں آپ کو بنیادی بتا چکا ہوں کہ نفقہ کا لفظ کس کس لیے آتا ہے. نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، پیسے خرچ ہو گئے، یہ تو وہ تصور ہے جو ہمارا بھی ہے. نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، جس کی جان کھپ گئی، جان کا کھپانا اور مال کا کھپانا، یہ دونوں لفظ انفاق میں شامل ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کو یوں سمجھیے، میں جو کچھ بھی ہوں، میں کون ہوں؟ آپ نے کبھی شاید غور نہ کیا، وہ بڑی پیاری بات ہے. میں کون ہوں؟ میں کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ. میں کچھ اور ہوں جس کا کہ یہ پوزیسیو موڈ ہے اس ایڈجیکٹیو کا، اس کا پروناؤن کا، میرا. آئی پوزیس دس ہینڈ، ہوز دیٹ آئی. یہ میری ٹانگ، یہ میری زبان، یہ میرے کان، یہ میری آنکھیں، یہ میری زبان، یہ سب کچھ میں یہاں کوئی علیحدہ وجود رکھتا ہوں، اور میرے پاس ہے یہ ہاتھ، میرے پاس ہے، میری ملکیت ہے، میرے تصرف میں ہے یہ کان، میرے تصرف میں ہے یہ آنکھیں، میرے تصرف میں ہے یہ ٹانگیں. وہ میں جو ہوں وہ ایک علیحدہ ہستی ہے، وہ ہے انا، وہ ہے خودی، وہ ہے سیلف. یہ جو انا یا خودی یا سیلف ہے، تین الفاظ تین زبانوں کے ہیں، مفہوم تو ایک ہی ہے. یہ جو فلسفہ خودی ہے، یہ سیلف، یہ انا، یہی ہے در حقیقت جو اصلی وجود ہے. اس انا کو اللہ نے یہ جسم دیا ہے. ہم جب اسے دین کے اعتبار سے کہیں گے تو وہ روح ہے ہماری، جو اصل حقیقت ہے. اس روح کو اس نے یہ جسد دیا ہے، یہ ہاتھ دیے ہیں، یہ پاؤں دیے ہیں. تو میری پہلی ملکیت میرا یہ وجود ہے، میرے ہاتھ، میری زبان، میرے آنکھیں، میرے کان، اس میں اللہ نے مجھے دیا ہے، لہذا یہ سب میرے پاس اللہ کی امانت ہے. اس کے بعد میرے یہ کپڑے ہیں، اس کے بعد میرا کوئی مکان ہے، اس کے بعد میرے اموال و اسباب ہیں، میرا کچھ اور میری پراپرٹیز ہیں، وہ مال کی جو مختلف شکلیں آپ کہتے ہیں وہ اس کے بعد آئیں گی. یہ سب غلاف ہیں، جن غلافوں میں میرا وجود باطنی، میرا وجود حقیقی جو ہے ان میں لپٹا ہوا. یہ مضمون سورۃ الحشر میں آئے گا آگے چل کر. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. کبھی آپ نے غور کیا ابو جہل کیا اپنے اس وجود سے غافل تھا؟ کیا اسے اپنے ہاتھ کی فکر نہیں تھی، اپنے پاؤں کی فکر نہیں تھی؟ کس چیز سے غافل تھا وہ؟ ابو جہل اپنے اس وجود ظاہری سے تو غافل نہیں تھا. ابو لہب کو مال کی کتنی فکر تھی، جان کی کتنی فکر تھی؟ کس شے سے غافل ہوا انسان؟ وہ اس کی وہ اصل حقیقت ہے، وہ اس کی انا، وہ اس کی خودی، وہ اس کی روح، وہ اس کا سیلف جو ہے، وہ ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا. مجھے یہ حقیقت جو ملی، آپ کو شاید یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں کہ علامہ اقبال نے اسی آیت کو اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا. یہ سید نذیر نیازی صاحب نے باقاعدہ واقعہ لکھا کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا علامہ سے کہ آپ پر کوئی الزام لگاتا ہے کہ آپ نے نیٹشے کا فلسفہ چرا لیا ہے، کوئی کہتا ہے آپ فلاں سے کوئی مستعار شے لے آئے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے فلسفے کی سوچ کیا ہے، فلسفہ خودی کی اصل کہاں ہے؟ تو علامہ نے یہ کہا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت میں تمہیں لکھوا دوں گا. بڑے خوش کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئے گی کہ شاعر مشرق نے اور فلسفی مشرق نے، حکیم مشرق نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ انہوں نے مجھے لکھوایا کہ میرے فلسفے کی سوچ کیا ہے. اگلے روز گئے، کاپی سنبھالی، قلم سنبھالا، علامہ نے فرمایا کہ ذرا یہ سلماری میں قرآن مجید رکھا ہے وہ نکال لا. اب میں حیران ہوا کہ یا اللہ میں کیا لکھنے آیا تھا، یہ مجھے قرآن پڑھانے لگے. پھر انہوں نے فرمایا کہ ذرا سورہ حشر نکالو، سورہ حشر کے آخر میں وہ آیت ہے، ذرا اس کو پڑھو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سوچ. وہ خودی کوئی شے ہے نا جس سے اللہ غافل کرتا ہے کافروں کو، منکروں کو، کسی اپنی اصل حقیقت سے غافل کر دیتا ہے. وہ اپنے جسم سے غافل نہیں ہوتے، بہترین خوشبودار صابنوں سے اس کو دھوتے ہیں، بہترین اس کے اندر عطر لگاتے ہیں، ذرا سی کہیں پھنسی نکل آئے بے چین ہو جاتے ہیں، وہ جسم سے تو غافل نہیں ہے. غافل تو وہ اصل شے جو ان کے اندر ہے اس سے غافل ہے. وہ ہے جو مجھے اپنشد کے ترجمے میں ایک بات ملی، میرے لیے تو حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها. حکمت اور دانائی مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع ہے، جہاں بھی ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو لے. جملہ ہے، کبھی میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہو آپ کو، جو اگر آپ یاد کر سکیں یاد کریں. مین ان ہز اگنورنس، کیونکہ میں نے تو سنسکرت تو پڑھی نہیں، انگلش ٹرانسلیشن پڑھا تھا. مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ این کمپاس ہز ریئل سیلف. انسان اپنی لا علمی اور جہالت میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے جو اس کے اصل وجود کے گرد لپٹے ہوئے. یہ وہ مادی غلاف ہے ہمارے، جن میں وہ ہماری خودی جو ہے وہ گرفتار ہے. اب اس خودی کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا عطا کردہ ہے. ہاتھ ہے تو اللہ کا دیا ہوا، پاؤں ہے تو اللہ کے دیے ہوئے، گھروندہ ہے تو اللہ کا دیا ہوا، تو درہم و دینار ہے تو اللہ کے دیے ہوئے. اس میں استخلاف ہے، ملکیت نہیں ہے. ملکیت کی نفی خلافت کا تصور، حاکمیت کی نفی خلافت کا تصور، ملکیت کی نفی استخلاف اور امانت کا تصور. اب اس کا حق کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے لگا دو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تن من دھن، وہ اللہ کے اوپر نچھاور کر دو، نثار کر دو، تب تمہارا ایمان کا دعویٰ جو ہے صحیح مانا جائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب دو الفاظ نوٹ کر لیجئے گا، ایمان اور انفاق. مانو اور کھپاؤ. مانو اللہ کو، اور اللہ کا ماننا اس کے رسول کے ماننے کو مستلزم ہے. وہ تو بریکٹڈ ہے، اللہ اور اس کا رسول، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کھپا دو اور لگا دو اور خرچ کر دو اور صرف کر دو. ان سب میں سے ماں جو ہے یہاں پر عمومیت کے لیے، مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس جس چیز میں اس نے تمہیں خلافت عطا فرمائی. اپنے جسم کی توانائیاں کھپاؤ، اپنے ذہن کی صلاحیتیں لگاؤ، اپنے اگر کوئی اور وجود کے اندر استعدادات ہیں انہیں لگاؤ. اگر مال دیا ہے مال خرچ کرو، کس لیے؟ وہ آگے آ جائے گا، کس لیے خرچ کرو؟ ابھی تو صرف یہ کہ اس کے لیے تیار کر لو اپنے آپ کو. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب دیکھیے، یہ اس قدر سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل ترتیب آئے گی، میں اگر 15ویں آیت تک نہ پہنچ پایا تو 12ویں آیت تک ہمیں پہنچنا ہے انشاءاللہ ضرور. ذرا اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیے. بڑی منطقی ترتیب، اس کو میں درمیان میں چھوڑ نہیں سکوں گا، اس کو یہاں پر ختم کرنا ہے. دو باتوں کا مطالبہ کیا، یہ دونوں کر گزرو تو تمہارے لیے اجر ہے، ثواب ہے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے. پھر دو دو آیتیں آئیں گی ہر ایک پر، زجر والی، ڈانٹ والی، تنبیہ والی، سرزنش والی، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں یہ تقاضے پورے کرتے. وہ اس سورہ مبارکہ کا ایسنس ہے کہ میں اور آپ آج کھلے کانوں کے ساتھ اور دل کے کانوں کے ساتھ ان کو سنیں، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے یہ فرما رہا. دیکھیے اب اس ترتیب کو، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کر دیں, ایمان بھی لائیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے, اور خرچ کر دیں, لگا دیں, کھپا دیں, صرف کر دیں, ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر. اب آئی آیت وہ زجر والی, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ, ڈرا حالے کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان رکھو اپنے رب پر, یقین پختہ رکھو اپنے رب پر. کتنا پیارا انداز ہے, اس نے تمہیں کسی غیر پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دی. آمنو بربکم, ایمان لاؤ اپنے رب پر, تمہارا خالق, تمہارا مالک, تمہارا پروردگار, تمہارا پرورش کنندہ, تمہارا پالنہار, تمہارا رازق, تمہارا خبر گیری کرنے والا, تمہارا حاجت روا, تمہارا مشکل کشا رب. تو صرف رسول تو یہ کہہ رہے کہ اس کو مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے, اس سے محبت کرو جیسے کہ اس سے محبت کا حق ہے, اس پر توکل کرو جیسے کہ اس پر توکل کا حق ہے, اس کی رضا کے طالب بنو جیسے کہ اس کی رضا کے طلب کا حق ہے. یہی کہہ رہے ہیں. یہ میں نے چند چیزیں گنوائی ہیں جو سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں. توکل کرو اس پر جیسے کہ اس پر توکل کا حق ہے, لگاؤ اس کے لیے جیسا کہ اس کے لیے لگا دینے کا حق ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے. کاش کہ آج میں اور آپ دل کے کانوں سے ان الفاظ کو سنیں. یہاں گویا کہ مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب. علامہ اقبال نے واقعہ لکھا ہے, بڑا پیارا واقعہ ہے, اور یہ ان کی زندگی کے اندر اصل میں بچپن کے کچھ امپریشنز ہوتے ہیں جو بڑے لاسٹنگ ہوتے ہیں. کہتے یہ ہے کہ میں بچپن میں ایک جگہ دفعہ قرآن پڑھ رہا تھا, میرے والد مسجد سے آئے, انہوں نے دیکھا, خوش ہوئے, بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے. شیخ نور محمد, بہت ہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا رسیدہ شخصیت تھے. انہوں نے پوچھا کہ بیٹے قرآن تم کیسے پڑھتے ہو؟ اب یہ حیران ہوئے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں, پڑھ رہا ہوں میں جیسے پڑھا جاتا ہوں کیا. تو جب چپ رہے یہ تو کچھ, اب کہا والد نے, بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو جیسے کہ یہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہو. یہ ہے, اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی 1400 برس پہلے کی بات ہے, یہ نہ سمجھو کہ میں اس کا بظاہر مخاطب نہیں ہوں, بلکہ یہ بات تو اس سے کہی, یہ اس سے کہی, یہ اس وقت کے مسلمانوں سے کہی, یہ منافقوں سے کہی. نہیں, سمجھو کہ یہ تم سے خطاب ہو رہا. اسی کو پھر علامہ اقبال نے اس شعر کا جامہ پہنایا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاب. یو مسٹ فیل اٹ, کہ یہ قرآن اس بین ریویل ٹو یو پرسنلی, تب محسوس ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے میرا رب مخاطب. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آج کہ آج کی یہ آیات خاص طور پر ایسی ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص دل کے کانوں سے سنے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اور اگر تم مومن ہو, دعوے دار ہو. اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں, یہاں خطاب تو اہل ایمان سے, ثبوت بھی آ گیا. یہاں کفار کو ایمان کی دعوت نہیں ہے, اہل ایمان کو ایمان کی دعوت ہے. اہل ایمان سے ایمان کا حق ادا کرنے کا مطالبہ ہے. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو اللہ تو تم سے عہد لے چکا ہے. یہ عہد میثاق, یہ میثاق ایمان, یہ میثاق شریعت. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به, اللہ نے تو تمہیں جکڑ لیا ہے معاہدے کے اندر. اب کہاں جاتے ہیں اگر تم دعوے دار ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اب دیر نو وے ٹو رن اوے, کوئی مفر نہیں, کہاں جاؤ گے؟ تم تو مان چکے. یہی مضمون اپنی آخری انتہائی شکل میں اور اپنے عروجی مقام پر آتا ہے سورہ توبہ میں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض. اب یہ تمہاری جان ہے کہاں, کہاں سے بچا بچا کر رکھ رہے ہو؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ, اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ تم دے چکے ہو بھائی, یہ مال تم دے چکے ہو, تم اللہ کے حوالے کر چکے ہو, اب یہ اس کی امانت ہے تمہارے پاس. لہذا اب اس کے اندر جی چھوٹا کرنا، دل چھوٹا کرنا، یہ تو گویا کہ اس میثاق ایمان کے منافی ہو جائے گا. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. جہاں یہ ڈانٹ ڈپٹ آئی وہیں ساتھ ہی رہنمائی بھی آ گئی. اگر کوئی شخص اپنے من میں جھانک کر دیکھے، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے دل کو ٹٹولے اور محسوس کرے کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے، تو کہاں سے لاؤں؟ یہ جن سے نایاب کہاں سے ملے گی؟ سورس کون سی ہے؟ دیکھیے اس آیت پر جو آپ ہم پڑھ رہے ہیں، پوری سورہ جمعہ اس کی شرح پر مشتمل ہے. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر یہ آیات بینات صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے نازل فرما رہا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ ظلمات جہالت و جاہلیت، یہ ظلمات کفر و شرک، یہ ظلمات مادہ پرستی، یہ ظلمات دہریت، ان سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی یہ آیات بینات ہیں جو اللہ نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی. دیکھیے یہی مضمون ہے جو سورہ جمعہ کا مین، اس کا جو ایکسس ہے، جو مین تھیم ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایمان کیسے پیدا کیا محمد رسول اللہ نے؟ تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب و حکمت، اس سے صحابہ کرام کو ایمان کی بھٹیاں بنا دیا. وہ موجود ہے، سورس تمہارے پاس بھی ہے، وہ اللہ کی کتاب محمد تمہارے حوالے کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا رہنمائی بھی ہو گئی کہ اگر ایمان میں مجھے آپ کو اپنے اندر کمی نظر آئے، اب محسوس ہو، تہی دامنی کا احساس ہو، تہی دستی کا احساس ہو، تو مایوس نہ ہو، موجود ہے. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. اللہ تو تمہارے حق میں بہت ہی رؤوف ہے، بہت رحیم ہے. یہ رافت اور رحمت کا ایک رشتہ ہے جو شاید پہلے کبھی میں نے بیان کیا ہو، بڑی منطقی ترتیب ہے ان میں. رافت کہتے ہیں دل کی نرمی کو، رحمت کہتے ہیں دل کی مہربانی. اب اس میں اصل میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک بھی بن جاتی ہیں. دیکھیے آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کا دکھ اگر آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو یہ رافت ہے. اگر کٹھور دل انسان ہے، کسی کے دکھ اور درد کا اسے احساس ہی نہیں ہو رہا، تو رحمت کیا فرمائے گا؟ وہ پہلے آپ کو کسی کے درد کا احساس ہوگا تو آپ اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. کسی کے بھوک کا احساس ہوگا تو اسے کھلائیں گے، کسی کی تکلیف کا کوئی احساس ہوگا تو اس کے ازالے کی فکر کریں گے. تو پہلی چیز ہے کسی کے دکھ کو اپنے اندر محسوس کرنا، یہ رافت ہے. پھر اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے انسان جب عمل پر آمادہ ہوتا تو یہ رحمت ہے. اب یہ دونوں جو ہے آپس میں جڑ گئے، کیونکہ یہ لفظ آگے انسانوں کے لیے بھی آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، یہی دو الفاظ محمد رسول اللہ کے لیے آئے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیات میں، رؤوف الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پر آئے، ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ کو تم پر بہت مہربان ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اب دوسری چیز، وہی انداز، وہی میتھمیٹیکل ترتیب. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، لگاتے نہیں، سیت سیت کر رکھ رہے ہو، بچا بچا کر رکھ رہے ہو، چھپا چھپا کر رکھ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله. اب دیکھیے یہاں کیا انداز ہے، وللہ میراث السماوات والارض، ذرا ہوش کے ناخن لو، آسمانوں اور زمین کا وارث حقیقی تو اللہ ہی ہے. آج کوئی چیز تمہارے پاس ہے، کل تم سے کسی اور کو منتقل ہو جائے گی. کسی محل میں، یہی ہمارا جو ایوان صدارت ہے، آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. ایک زمانے میں کوئی ایوان حکومت میں تھا اور وہ پھانسی کے تختے پہ چڑھ گیا، اور ایک وقت میں جو ہے کوئی اور ہوگا، اس کا بھی ہو سکتا ہے وہ یشر ہو جائے. تو یہ تو سب کچھ جو ہے یہ ایک چکر ہے جو چل رہا ہے. کتنے ہندوؤں کے گھر ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں اور کچھ پتا نہیں. جو بھی حالات نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, جنہوں نے بڑے چاؤ سے محل بنائے ہیں, وہ جو ایریا تھا موتی جھیل ایریا ڈھاکہ کا, وہاں جو لاکھوں روپے لگا کر جو بنگلے بنائے گئے تھے, آج ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو وہاں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک 10 فٹ بائی 10 فٹ کے کمرے کے اندر کئی کئی فیملیز ہیں. کس چکر میں آ گئے, کس دھوکے میں مبتلا ہو, کس مغالطے میں ہو, کس چیز کو سیو سیو کر رکھ رہے ہو جو تمہاری ہے ہی نہیں, اور تم جانتے ہو کہ نہیں رہے گی, آج ہے کل نہیں ہوگی, یہ ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے. اور سوچو دل آخر یہ سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا کہ نہیں, سب چھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب لات چلے گا بن جا رہا, کس کا ہے یہ سب کچھ؟ یہ صرف وہی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر تم پنساری بن گئے. جیسے آپ کبھی کبھی اپنے بچے کا دل دیکھا کرتے ہیں, وہ چیز اسے دے کر آپ کہتے ہیں ذرا ہمیں دیجیے, دیکھتے ہیں دیتا کہ نہیں دیتا, یہ آپ اس کے جی کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اللہ نے سب کچھ تمہیں اس نے دیا ہے, اب وہ مانگ رہا ہے کہ لاؤ ذرا ہمارے لیے خرچ کرو. بس یہ دیکھنا ہی ہے تمہارا دل کیا ہے, تم اس کے مالک بن بیٹھے ہو یا یہ کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ جو کچھ اللہ کا تھا ہم نے اسے دیا. اور یہاں تک کہ جان آخری چیز تو وہ تھی نا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جتنے عرصے یہ جان ہم نے ہمارے پاس نہیں, اس کا کیا حق ادا ہوا؟ وہ تو جو جان اس کی دی ہوئی تھی ہم نے لوٹا دی. یہ ہے انداز. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. دیکھیے اب یہاں آپ نے دیکھا پہلی آیت میں صرف انفاق کا لفظ تھا, یہاں تنفقوا فی سبیل اللہ آ گیا. جیسے ہوتا نا ایک کلی ہے, کلی کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں نمایاں نہیں ہوتی, کلی کھلتی ہے پتیاں سامنے آ جاتی ہیں. لفظ انفاق میں یہ سب کچھ تھا, ان پہ سے اب فی سبیل اللہ کا لفظ نکل آیا, ذرا پتی کھل گئی ہے, وہ کلی کچھ کھلی ہے, ابھی اور کھلے گی اور اس میں انفاق مال بھی آ جائے گا اور بدل نفس بھی آ جائے گا, جان لگا دینا بھی آ جائے گا. دیکھیے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. آ گیا قتال کا لفظ کہ نہیں, کہاں سے آ گیا یہ قتال؟ کسے کہتے ہیں؟ جان کا کھپا دینا, جان دے دینا. نفق الفرض گھوڑا مر گیا, ہم اپنی جان, انفاق مال انفاق جان, مال کا کھپانا جان کا کھپانا. ویسے عام طور پر جان کے لیے لفظ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں, بذل نفس استعمال کرتے ہیں. بذل کا معنی بھی خرچ کر دینا ہے, انفاق مال و بذل نفس. فرمایا برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا, جانیں بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے فتح سے پہلے. اور کر رہے ہیں, یعنی مطلب کیا ہے, جب حالات نامساعد ہوئے, جب اسلام اور دین کمزور ہو. میرے بہت سے بزرگ ہیں آج کل, مجھے بڑا تلخ تجربہ ہو رہا ہے, یا تو دین کے نام پر کاروبار کرنے والے ہیں, وہ ایکٹیو ہیں, کاروبار جو ہوا دھندا ہوا, کوئی شخص جو ہے وہ کوئی کریانے کی دکان لگائے بیٹھا, تو کوئی اگر دین کی دکان لگائے بیٹھا تو ایکٹیو تو ہوگا ہی ہوگا. یا کوئی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے اقتدار کا زینہ بنایا, وہ ایکٹیو ہیں, خوب ایکٹیو ہیں. بدقسمتی سے جو مخلص ترین لوگ ہیں ان پر شدید مایوسی کا غلبہ ہو چکا ہے, وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں. مایوسی جب طاری ہوتی ہے انسان پر تو وہ بالکل شل ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. مجھے آج ہی ایک دو حضرات سے ملاقات کا موقع ہوا, میرے دل میں بڑی قدر ہے, بڑی منزلت ہے ان کے خلوص اور اخلاص کا, میں دل کی گہرائی سے قائل ہوں. صدمہ اس کا ہوا کہ انتہائی مایوس ہو چکے ہیں کہ اس ملک کا حال اب بہتر نہیں ہو سکتا, یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں, یہاں بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں. میں اس سے, مجھے صدمہ اس سے ہوا ہے, اس لیے کہ یہ مایوسی, وہ مایوسی جو انسان کو معطل کر دے, یہ بہت خطرناک ہے, بہت مہلک ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ کیوں ہے, وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں, حالات نامساعد ہیں, وہ ویری انفیوریبل, لوگوں کا کیا حال ہے, لوگ جو ہے ان کا مذہب کیا ہے, وہ یا عرس کا مذہب ہے, یا وہ جو وہ جلوس کا مذہب ہے عید میلاد النبی کی, اور یا وہ تعزیے کا مذہب ہے, عوام کا مذہب. تو یہ جو آئے گا وہ چادر چڑھانے کو پہنچ جائے گا یا کچھ اور کرے گا, کہیں کسی مزار کے اوپر ایک نیا دروازہ لگوا دے گا, کوئی چاندی کی پتری والا لگوائے گا, کوئی سونے والا لگوا دے گا, یہ مسئلہ. تو آدمی جب دیکھتا ہے تو یقیناً مایوسی طاری ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بدترین حالات میں بھی معذرتن الی ربکم, اپنی حد تک, امکانی حد تک انسان کوشش کیے چلا جائے. اگر ہاتھ شل ہو گئے, جب بھی سوچئے مکے میں جو حالات تھے اس سے زیادہ نامساعد حالات کبھی ہوں گے؟ سن 10 نبوی کا تصور کیجئے, مکے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے گا, ختم ہوا سلسلہ. اب وہ ابو طالب بھی اس دنیا سے گئے جو ان کے لیے ایک آڑ بنے ہوئے تھے, لہذا تمام جو ہے جتنے بھی ہاؤسز آف قریش, قریش کے جتنے گھرانے تھے جمع ہو گئے. ریزولوشن کیری ہو گیا, کل ہم سکیم بن گئی ہے, ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان ہو اور وہ ایک ہی وقت پل پڑے تاکہ کسی قبیلے کے خلاف بنو ہاشم جو ہے خون کا دعویٰ لے کر کھڑے نہ ہو سکے. حضور مایوس ہو کر مکے سے, مایوس کا لفظ غلط استعمال کیا, بددل ہو کر طائف گئے, شاید وہاں کوئی شکل بن جائے, وہاں کے سرداروں میں سے کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو میں وہاں اپنی دعوت کا برکت منتقل کر دوں. لیکن وہاں جو کچھ ہوا ایک دن میں, میں یہ کہا کرتا ہوں وہ 10 برس میں پرسنلی حضور کے ساتھ نہیں ہوا. جو کچھ ہوا بلال کے ساتھ اور جو خباب الارض کے ساتھ, وہ الگ بات ہے. ذاتی طور پر حضور کے ساتھ وہ کیفیت کہ باغ تاک کا پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور تخنے کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جسم اثر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا ہے, یہ مکے میں تو ابھی تک نہیں ہوا تھا محمد کے ساتھ. وہ طائف میں ہو گیا, اب واپس آئے ہیں تو مکے میں کیسے داخل ہو؟ طائف نے قبول کرنے سے انکار کیا, مکے میں داخلہ ناممکن ہے. ایک کافر اور مشرق کو پیغام بھیجا ہے مطعم بن حبی کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں. وہ کہلواتا ٹھیک ہے آپ میری امان میں ہیں, آپ فرماتے یوں نہیں خود آ کے لے کر جاؤ, کیا پتا ریزولوشن تو پاس ہو چکا ہے فوراً کو حملہ کر دے. وہ تو یہ اگنورنس کی وہ پلی لے گا نا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ کسی کی کوئی امان ہے, میں کیا جاؤں, فیصلہ ہو چکا تھا قتل کر دینے. لہذا حضور کے کہنے پر وہ مطعم بن حبی اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر مکے سے باہر آتا, حضور کو لے کر جاتا. بتائیے اس سے زیادہ مایوس کن حالات کوئی ہوں گے؟ لیکن جن لوگوں میں وہ ایمان تھا, وہ یقین تھا, ڈٹے رہے. حالات کتنے نامساعد ہوں, اور یہ جان لیجئے کہ جتنے نامساعد حالات ہوں گے اتنے ہی اس وقت جو کوشش کی جائے گی اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت زیادہ ہوگی. جتنے فیوریبل کنڈیشنز ہوں گے اس میں اتنی ہی قدر و قیمت کم رہ جائے گی. اس اصول کو جان لیجئے تو گویا کہ مشکلات تو در حقیقت وہ جو اقبال کا بڑا سادہ سا شعر ہے کہ تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اسی طرح حالات اگر خراب ہیں تو وہ ہمارے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کے حاصل کرنے کا ایک موقع ہے, نہ یہ کہ ہم بددل ہو کر گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. یہ ہے اصل بات جو اس آیت سے سمجھیے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, وہ لوگ تم میں سے مساوی نہیں ہیں, برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, وہ بہت عظمت والے ہیں درجے کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد. اب یہ فتح سے مراد کیا ہے؟ اس میں دونوں آراء موجود ہیں, زیادہ پختہ رائے یہی ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ سن 6 میں ہوئی, لا زیادہ ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مبارکہ سن 6 کے بعد نازل ہو رہی ہے. دوسرا امکان اگر فتح کے لفظ کے اطلاق کا ہے تو فتح مکہ پر ہے, وہ سن 8 میں ہو رہی ہے. تو لازمن یہ یا سن 6 کے بعد نازل ہوئی یا سن 8 کے بعد نازل ہوئی, اس سے پہلے اس کے نزول کا کوئی سوال ہی نہیں. اس سے اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول جو میں نے کہا تھا کہ نصف آخر ہے مدنی دور کا, وہ ثابت ہو گیا. یہ انٹرنزک آرگومنٹ ہے جو اس کے اپنے اندر سے برابر ہو گیا, لیکن اصل مضمون کیا ہے؟ وہی زجر کا, کیا ہو گیا ہے, کیوں نہیں خرچ کرتے اپنی توانائیاں, اپنی قوتیں, اپنی صلاحیتیں, اپنی ذہانت, اپنی فطانت, اپنا مال, اپنے اسباب, اپنی اولاد, یہ بھی تمہارا ایسٹ ہے, اس کو اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لگاتے؟ پیسہ دینے کو تیار ہو جائیں گے, اولاد دینے کو تیار تو نہیں ہوگی. اولاد کے لیے تو دنیا ہی کی سوچ ہوگی, بہتر سے بہتر کیریئر, اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئر, عمدہ سے عمدہ کیریئر, جس میں زیادہ سے زیادہ کمائی ہو, ہاں کچھ جو کچھ کمائے اس میں سے کچھ زکات نکال دیا کرو اللہ کے دین کے لیے، اس سے دین کبھی غالب نہیں ہوگا جب تک کہ بہترین توانائیاں اللہ کے دین کے لیے نہ کھپے، بہترین ذہانتیں اللہ کے دین کے لیے نہ لگیں، بہترین توانائیاں، بہترین ذہانتیں، بہترین صلاحیتیں، یہ اگر اللہ کے لیے نہیں لگتی تو اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اب دیکھا آپ نے قتال اسی کے اندر سے برآمد ہو گیا، یہ پتی اور نمایاں ہو گئی، کلی اور کھل گئی. پہلے لفظ انفاق تھا، پھر انفاق فی سبیل اللہ ہوا، اب اس میں انفاق کے ساتھ قتال آ گیا. اس لیے کہ قتال کیا ہے؟ جان کا کھپانا اور مال کا کھپانا، وہ انفاق عام طور پہ سمجھتے ہی ہیں. یہ دونوں چیزیں ہی ہیں جن کو قرآن دوسرے طور پر کہتا ہے جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم، جہاد کرو، محنتیں کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. تو فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. وہ بہت بلند ہیں اور بہت عظمت والے ہیں درجے کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا بعد میں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اعلیٰ، بہت عمدہ. بعد میں بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا. آخر فتح مکہ کے بعد بھی جن لوگوں نے جانیں کھپائی اور مال کھپائے، جن لوگوں نے ایران کے خلاف اور شام کے خلاف اور سلطنت روما کے خلاف جہاد کیا، ان کی بھی محنتیں رائے گا تو نہیں جائیں گی. سلطنت روما کے خلاف جہاد کیا، ان کی بھی محنتیں رائے گا تو نہیں جائیں گی. سب سے اللہ کا وعدہ بہت پختہ ہے اور بہت سچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے. لیکن وہ سابقون الاولون، وہ جنہوں نے جبکہ بدا الاسلام غریبا، جبکہ اسلام غریب تھا، جبکہ اسلام کمزور تھا، جبکہ اسلام پامال تھا، جبکہ اسلام مغلوب تھا، جو اس وقت جن لوگوں نے جانے اور مال کھپائے دین کے لیے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار الرسل کہاں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو بھی کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اس سے باخبر ہے. تمہارا کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا ضائع نہیں ہوگا. سورہ آل عمران میں فرمایا فاستجاب لهم ربهم عني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. تمہارا پروردگار کسی کے کسی نیک عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. معلوم یہ ہوا کہ یہاں وہ ایشورنس ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، تمہاری قربانیاں کہیں ضائع نہیں جائیں گی. وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، یہ ان کا اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. انتہائی مخفی طریقے پر کچھ خرچ کیا اللہ کے لیے، وہ بھی معلوم ہے. رات کی تاریکی میں کوئی محنت کی ہے اللہ کے لیے جو کسی نے نہیں دیکھی، وہ بھی اس کے علم میں. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اگر آپ حضرت علی کا مقولہ سنانے پر مجبور ہوں، عرفت ربی بفسخ العزائم، 15 سے میں نے کچھ اور نیچے کر کے 12 آیات تک کا اپنا ایک ٹارگٹ بنایا تھا، لیکن مجھے گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں اس 10ویں آیت پر. رکوع کا نشان بھی اسی 10ویں آیت کے ساتھ ہے. آج ہم نے پہلا رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کا، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کو ہم نے مکمل کر لیا. اب باقی جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے، چند منٹ اطمینان سے بیٹھیے، میں اگلے کے اعلانات بھی کر دوں. اور ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے، اخبارات میں آپ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک تجویز میری آئی ہے کہ ایک متحدہ مذہبی محاذ بننا چاہیے سیاسی میدان میں، یا دین کے اقامت کے لیے طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک انتخابات سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کے نزدیک انتخابات ہی سے کام ہو سکتا ہے، وہ کام ہم علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں، لیکن دین کے تحفظ کے لیے تو ہم جمع ہو سکتے ہیں، متفق علیہ چیزوں کے لیے تو جمع ہو سکتے ہیں. لہذا وہ ایک تجویز ہے، اپنے اپنے حلقے میں اسے پہنچائیے، اس پر گفتگو کیجیے، آمادہ کیجیے. یہ چھوٹا سا اگر ایک محاذ بن جائے، جس کی سب سے بڑی مثال اصل میں آئلی قوانین ہے، مجھے سب سے زیادہ احساس اس کا ہو رہا ہے. ہندوستان میں واقعہ یہ کہ اس مرتبہ جب میں گیا ہوں تو میں شرم کے مارے زمین میں گڑا رہا ہوں، یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، کہ میرے سامنے سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ آیا تھا، ایک پاکستان ہے 95% سے زائد مسلمان، اسلام کے نام پر حاصل کردہ ملک، اس میں آئینی قوانین 1961 میں ایک ملٹری عامر نے نافذ کیے، جن کو اس وقت تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء نے غیر اسلامی قرار دیا. میں اگر نام آپ کو گنواؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس میں شیعوں میں مفتی جعفر حسین مجتہد چوٹی کے مفتی تھے اس وقت، اب تو وہ اس دنیا سے جا چکے، اور کسی کا نام ہی معلوم نہیں تھا سوائے مفتی جعفر حسین مجتہد کے. اس وقت ذاکرین میں سے چوٹی کے ذاکر تھے حافظ کفایت حسین، بعد میں آئے ہیں نام جو بھی آئے ہیں، حافظ کفایت حسین سے اونچا کوئی ذاکر نہیں تھا، دونوں کے دستخط موجود ہیں. دیوبندی حلقے میں سے مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ ان کا نام، مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ان کا نام، جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی ان کا نام. بریلوی حلقے میں سے غور کیجئے مولانا ابو البرکات لاہور والے ان کا نام، مولانا محمود احمد رضوی ان کا نام جو اب بھی زندہ ہے، مولانا عبدالستار نیازی ان کا نام، مولانا خلیل قادری اب بھی زندہ ہے ان کا نام. اہل حدیث میں سے حافظ عبداللہ روپڑی ان کا نام، مولانا عطا اللہ حنیف، حافظ عبداللہ روپڑی ان کا انتقال ہو چکا ہے، عطا اللہ حنیف ماشاءاللہ اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے بقید حیات ہے، چوٹی کے علماء میں سے اہل حدیث کا شمار ہے. یہ ہے نام ان لوگوں کے جنہوں نے ان آئینی قوانین کو غیر اسلامی قرار دیا، اسلام میں ترمیم اور تنسیخ کا مظہر قرار دیا. آپ غور کیجئے اس کے باوجود وہ آئینی قوانین 25 برس اب ہو گئے، 61 اور 86 پوری ربع صدی ہو گئی نافذ چلے آ رہے ہیں، اور ایک نکسیر نہیں پھوٹی کسی مسلمان کی. اور ہندوستان میں ایک صرف سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا کہ متعلقہ عورت کے حقوق جو ہے جو شریعت نے دیے ہیں اس سے ایک زائد ہے، طلاق دینے والے شوہر کے اوپر انہوں نے عائد کی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ عدت کے جو بھی عرصہ ہے اس میں اس کی کفالت، اس کا نان نفقہ جو ہے وہ شوہر سابق شوہر کے ذمے رہے گا. انہوں نے کہا تھا جب تک اس کی دوسری شادی نہیں ہوتی اسے نان نفقہ دینا پڑے گا، یا جب تک وہ مر نہیں جاتی اس کا نان نفقہ دینا پڑے گا. یہ شریعت میں ایک اضافہ، صرف ایک اضافہ، یہ بھی قانون نہیں بنا، صرف ایک کورٹ کا ورڈکٹ ہے، لیکن اس درجے شدید رد عمل ہوا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کلکتے میں ہڑتال ہوئی تھی، ایک دن میں 600 مسلمان گرفتار ہوا، پٹنہ میں جلوس نکلا اس جلوس پر فائرنگ ہوئی، 16 مسلمان جو ہے وہ، میں اس وقت دلی میں تھا جب میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، یہ میں بعد میں چلا آیا کہ ان میں سے کوئی شہید بھی ہو گیا یا سب کے سب سے احتیاط ہو گئے. بامبے کا ایک ڈیمونسٹریشن تھا، انگریزی اخبار میں اس کا کیپشن یہ تھا، اتنا بڑا ہجوم، جو آپ کے ہاں بہت بڑے بڑے جلسوں کے آج کل جو فوٹو آ رہے ہیں ان سے زیادہ بڑے ہجوم کا فوٹو، جس میں کہ وہ انگریزی اخبار نے کیپشن یہ جمایا تھا، اے میمتھ ڈیمونسٹریشن بائی بامبے مسلم اگینسٹ دی ورڈکٹ آف دی سپریم کورٹ. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج راجیو گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور یہ قانون اب وہاں بن رہا ہے کہ کوئی عدالت مسلمانوں کے پرسنل لا کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکے گی، ناٹ ایون دی سپریم کورٹ. یہ مسلمان ہے ہندوستان کا، دبا ہوا، پسا ہوا، مقہور، مجبور، جس کو کہ ہم بیچ کر آئے ہیں ہندوؤں کے ہاتھوں، اور حوالے کر کے آئے ہیں بھیڑیوں کے ہاتھوں، اور ہم نے ان کی یہاں پر یوں سمجھیے کہ اپنی عیاشیاں اور اپنا جو بھی آسائشیں حاصل کی ہیں وہ ان کی کاسٹ پر کی. ان کا حال یہ ہے اور ہمارا حال یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ دینی جماعتیں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے خیال کے مطابق پورے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ پورا دین جب تک نافذ نہ ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شاید سمجھ کر نظر انداز کر دی. حالانکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم آگے تو پتہ نہیں بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے، پیچھے سے لوز کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کا میں نے وہ تصور دیا ہے کہ خدا کے لیے ایک ایسا متحدہ محاذ بنا لو کہ جس میں ان چیزوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ ایک پلیٹ فارم پر. آگے یہ ہے کہ الیکشن میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو جانا، آخر ایم آر ڈی میں یہ لوگ رہے کہ نہیں رہے، چند اصول تھے کہ ان کے اوپر ہم جمع ہیں، باقی یہ کہ الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مقابلے میں آئے گا، استقلال پارٹی کا کینڈیڈیٹ کیا وہ، اس کو وہ انہوں نے انتخابی الائنس نہیں بنایا. لیکن یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے، 73 کے دستور کے لیے، جماعتی جو ہے انتخابات کے لیے جمع ہے، تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں. آخر اسلام کا کتنا حصہ ہے جو اختلافی ہو، طریقہ کار کے کتنے گوشے ہیں کہ جن میں اختلاف ہو، کہیں تو اتحاد ہے کہ نہیں، یہ آئینی قوانین جو ہیں ان کے اوپر تو اتحاد ہے کہ نہیں. کون باہر رہ گیا یہاں سے جو میں نے نام آپ کو بتایا؟ اس میں بریلوی آ گئے, دیوبندی آ گئے, اہل حدیث آ گئے, شیعہ آ گئے, اور کون رہ گیا یہاں پر؟ تو کم سے کم یہ کہ ان کے ضمن میں متحد ہو کر یہ ایک کوشش ہے. اور میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آ رہا ہوں, ہے وہ بہت تھوڑی سی تعداد میں, وہ اگلا جو پرچہ آئے گا حکمت قرآن کا ابھی تک وہ چھپ نہیں سکا ہے, اس میں وہ شامل ہے. کچھ میں نے اضافی اس کی چھپوا لی تھی کاپیز, وہ باہر ہے. میں اسے ایک ڈاکومنٹ, ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کی حیثیت سے زندہ کر رہا ہوں. وہ جو اس وقت ان علماء نے جن کا میں نے نام لیا ہے ان کا جو متفقہ سٹیٹمنٹ تھا ان آئلی قوانین کے بارے میں, اس کی مجھے ایک کاپی مل گئی. ملتان میں کسی صاحب نے چھپوایا تھا, 61 کا تبا شبہ. پہلے میں نے اس کا فوٹو شائع کیا عکس, تاکہ وہ ڈاکومنٹ کی حیثیت سے برقرار رہے, اور اب اسے دوبارہ کتابت کروا کر میں باہر لایا ہوں. اور میری ایک تقریر ہے کہ جو میں نے آ کر ہندوستان سے کی تھی, جن میں میں نے یہ ساری تفاصیل بیان کی ہے. سیارہ ڈائجسٹ نے 2 مہینے قبل اس کو شائع کیا تھا, اس کا عکس ہے. اور مسلمان خواتین جو ہمارے ہاں اس وقت مس گائیڈڈ ہیں, غلط نعروں سے جو ہے وہ دھوکہ کھا گئی ہیں, ان سے ایک بڑی درد مندانہ اپیل ہے جو ہمارے ایک ساتھی مولانا علوی صاحب نے لکھی ہے. وہ 3 پر مشترک ایک پمفلٹ ہے بہت محدود تعداد میں. وہ حضرات لیں کہ جو اس کو کچھ علماء تک پہنچائیں, اور ان کو کہیں کہ بھائی خدا کے لیے ان چیزوں کے لیے تو جمع ہو جاؤ, اس کے بعد اپنا جماعتی تشخص علیحدہ رکھو. آگے بڑھنے میں جو تمہارے طریقہ کار مختلف ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن دین کے تحفظ کے لیے, اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا متحدہ مذہبی محاذ یا تحفظ شریعت محاذ, یہ قائم کیا جائے. اب ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات جنہیں دین سے دلچسپی ہے, درد ہے, ان لوگوں کو چاہیے کہ اس میں وقت لگائیں, اپنے ہاں اپنے حلقے کے علماء کو ادھر متوجہ کریں, تاکہ تحریک کی شکل میں یہ بات آئے کہ ہم کم سے کم یہ ایک محاذ اور اتحاد قائم کر لیں. تو میں نے اس میں لکھا بھی ہے, وہ بیان بھی آپ کے ہاں جنگ میں چھپ چکا ہے, کہ یہ کسی اور بڑے اور اعلیٰ تر اتحاد کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے. پہلی سیڑھی یہ ہو تو ہو سکتا ہے دوسری سیڑھی کی بھی نوبت آ جائے. تو ایک تو مجھے اس کی طرف متوجہ کرنا تھا, اور بعد میں دوسرے اعلانات یہ ہیں کہ ایک صاحب کی گزشتہ شام الہدا کے موقع پر موٹر سائیکل گم ہو گئی تھی, اگر کسی کو علم ہو تو مطلع فرما دیں. یہ ہونڈا 70 موٹر سائیکل تھی کالے رنگ کی, KCJ3030. رابطے کے لیے گھر کا فون نمبر ہے 480480, نمبر بڑا آسان ہے, 480 480. خدا کرے اس آسانی کے حوالے سے بچاؤں کہ وہ موٹر سائیکل جو ہے انہیں مل جائے. دوسرا یہ کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ہوٹل کی انتظامیہ کا کہ ہم نے ایک ریکویسٹ ان سے کی تھی, وہ انہوں نے قبول کر لی ہے, کیونکہ میرا ارادہ ہے سورہ حدید کو رمضان مبارک سے پہلے پہلے ختم کرنے کا. تو جو ارادے ہیں وہ بہرحال ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تابع اور سبجیکٹ ٹو ہز اپروول, لیکن یہ کہ اپنا ارادہ تو آدمی کرتا ہے. اس کے لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر اگلے ہمیں مہینے 2 دن مل جائیں, کیونکہ پھر رمضان شروع ہو جائے گا, تو مئی میں تو ناغا رہے گا. تو یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ 21 اور 22 اپریل یہ 2 دن جو ہے ہمارا یہ پروگرام ہوگا, اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استحکام پاکستان پر جو میرے کچھ مضامین چھپے ہیں ان پر ایک سیمینار تو ہم لاہور میں کر رہے ہیں, وہ تو اب ہو رہا ہے وہاں 28 سے 31 مارچ تک. تو ہو سکتا ہے کہ ان 2 نشستوں میں کچھ وقت مل جائے تو ان پر بھی کچھ حضرات جو ہے اظہار خیال فرمائے. وہ کتاب بھی اس وقت تک چھپ کر انشاءاللہ آ چکی ہوگی. تو اس طریقے سے وہ ہم دونوں حوالوں سے کہ دین کیا کہتا ہے, وہ سورہ حدید کے حوالے سے, اور ہمارے ملک اور وطن کے اس وقت تقاضے کیا ہیں, اور یہ دونوں کس طرح ایک ہو جاتے ہیں. اگر یہ ایک ہی وقت میں یہ بات آ جائے تو بہت اچھی رہے گی. آج کے درس کے کیسٹ ابھی انشاءاللہ باہر مکتبے پر مل جائیں گے, یہ ساتھ کے ساتھ ہی ہمارے ساتھی تیاری کرتے رہتے ہیں. اب آخری اطلاع یہ ہے کہ نماز عشاء نیچے مسجد میں باجماعت ادا کی جائے گی. دعا مانگ لیجئے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام, اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور, اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور, اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا, اللهم وفقنا ان ننفق في سبيلك اموالنا واجسادنا, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم,
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه